اپنے اولاد کی شکلوں میں عام شکل جس میں بہت سارے پڑھے لکھے اور بسا اوقات دیندار نماز روزے کی پابند خواتین بھی شریک ہو جاتی ہیں وہ ابارشن ہے. یہ موضوع آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہر لڑکی کے متعلق ہے, اور جب دین کی صحیح تعلیم نہیں ہوتی, حقیقت معلوم نہیں ہوتی, تو ہم حرام کام میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پہلے اس سلسلے میں کچھ اسٹیٹسٹکس دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں اس وقت ابارشن کی کیا ریٹ ہے. یہ اس وقت یونائٹیڈ اسٹیٹس کے اسٹیٹسٹکس ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 15-14-13 لاکھ ابارشن پر ایئر ان کے یہاں ہو رہے ہیں مختلف ایئرز میں, اور 1973 سے لے کے اب تک 40 ملین بیبیز جو ہے وہ ابارٹ ہو چکے ہیں. یعنی کہ اس کا ایوریج اگر لگائیں تو 4000 بیبیز ایچ ڈے ابارٹ ہو رہے ہیں.
یہ صرف یو ایس میں ہے, باقی دنیا میں تو معلوم نہیں کیا.
جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیوں ابارشن کیے جاتے ہیں تو زیادہ تر جو ابارشن ہیں وہ برتھ کنٹرول کا طریقہ ہے. صرف 1% ریپ یا اس وجہ سے ہونے والے پیگننسیز کے لیے ہوتے ہیں, اور 1% جو ہے وہ فیٹل اب نارملٹیز کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور 3% جو ہے وہ مدر کی ہیلتھ کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو جو بیسک وجوہات ہیں فیٹل اب نارملٹیز اور مدر کی ہیلتھ, وہ بہت چھوٹا فیصد ہے اس پوری تعداد کا جو بچوں کو ابارٹ کیا جاتا ہے. جو وجوہات دیکھی تھیں یو ایس میں کہ کیوں عورتیں چوز کرتی ہیں ابارشن, تو 25% نے کہا کہ وہ چائلڈ بیئرنگ یعنی کہ بچے پیدا ہونا وہ ابھی ڈیلے کرنا چاہتی ہیں. 7% نے کہا کہ وہ بچے نہیں چاہتی اس لیے کرائے. 21% نے کہا کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتی. 10.8% نے کہا کہ ان کی جاب ایجوکیشن جو بچے کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے اس لیے نہیں چاہتی. 14% نے کہا کہ ان کے جو پارٹنر ہے اس کو یا ریلیشن شپ میں کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی. 2.2% جو تھی وہ اس سے بہت ینگ لڑکیاں تھیں اسی وجہ سے پیرنٹس نے کہا کہ کرا لیں. 2.8% ہیں جو کہ مٹرنل ہیلتھ کی وجہ سے ہو رہی ہیں, اور بچے کا جو رسک ہے وہ 3.3% ہے. تو یہ وجوہات سامنے آتی ہیں. پورے ورلڈ کے جب ہم اسٹیٹسٹکس دیکھتے ہیں تو اپروکسیمیٹلی 46 ملین ابارشن ہر سال ہوتے ہیں, یعنی کہ 46 بیبیز جو ہیں وہ نہیں پیدا ہو پاتے. اس کا اگر پر ڈے ہم دیکھیں تو 1,26,000 پر ڈے. اور دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ جو 78% ابارشن ہیں وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہوتی ہیں, یعنی کہ ہمارے جیسے جو ممالک ہیں, اور 22% جو ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز میں ہوتی ہیں. یعنی کہ زیادہ ٹارگیٹ یہ ابارشن کا اور یہ جو فیملی پلاننگ کا ہے یہ ہمارے ہی ممالک ہیں, اور یہی پر یہ زیادہ اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایک اندازے کے مطابق جو لائف ٹائم ایوریج ہے, یعنی کہ تقریباً ہر عورت جو ہے 1 ابارشن پر وومن. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ابارشن ہوتا کیسے ہے اور اس میں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑا سا ہی جو ایک بات ابھی ابھری تھی کہ بچے کو جو ابارٹ کرنا چاہتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کوئی انہیومن چیز ہے یا زندہ چیز نہیں ہے. لیکن سائنس یہ بتاتی ہے کہ بہت پہلے بچے کے اندر بہت ساری موومنٹ بھی شروع ہو جاتی ہے اور بہت سے سینسز اس کے ڈیولپ ہو جاتے ہیں. مثلا یہ کہ 6 ویکس میں بچے میں ریفلیکس ایکشن شروع ہو جاتا ہے, اس کو اگر آپ ٹچ کریں تو وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے, ایک سروائیول انسٹنکٹ ہوتا ہے کہ وہ ہلتا ہے اپنی جگہ سے. اور 8 ویکس میں والنٹری موشن یعنی کہ ارادی طور پہ بھی وہ موشن شروع کر دیتا ہے, اور اگر اس کو آپ ٹچ کریں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے. 6-8 ویکس میں بالکل بامقصد پرپز فل کوآرڈینیٹڈ موومنٹ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, اور اگر اس کے کلے کے اوپر ٹچ کریں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے, اپنی بیک کو آرچ کرتا ہے. 15 ویک پہ کہتے ہیں کہ پورا جسم اس کا سینسیٹیو ہوتا ہے, کہیں بھی آپ ہاتھ لگائیں تو وہ رسپونڈ کرتا ہے. 12 ہفتے میں ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. 9-13 ہفتوں میں اسمیل کی اس کا سینس جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. 14 ویک سے ہیئرنگ بگننگ ہو جاتی ہے, اور 14 ہفتے سے کہتے ہیں کہ پین, اینگر, پلیجر, وہ سب چیزیں جو ہے وہ محسوس کرنے لگتا ہے. بلکہ ٹیسٹ کا جیسے جہاں بات کی تو میں پڑھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب ماں کی خوراک اس تک پہنچ رہی ہوتی ہے تو جب سلائی یہ نمکین چیز ہوتی ہے تو وہ منہ بناتا ہے, اور میٹھی چیز ہوتی ہے تو اس کو زیادہ اچھی طرح پی لیتا ہے. اور اسی طرح اس میں زیادہ تحقیق نہیں ہوئی ہے, لیکن کچھ لرننگ جو ہوتی ہے وہ بھی کچھ ٹیک پلیس کر رہی ہوتی ہے, اموشنل ریسپانسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کچھ چھوٹی سی جان میں ہو رہا ہوتا ہے. یعنی کہ فیچرس جو ہے ایک لیونگ بینگ ہے, ایک زندہ چیز ہے. اچھا, اب ہم بات کریں گے کچھ ان ہیومن میتھڈز آف ابارشن. ایک تو یہ سکشن اینڈ اسپریشن کا ایک میتھڈ ہوتا ہے, میں صرف آپ کو اس کی ڈسکرپشن بتاتی ہوں. سکشن ڈیوائس یہ مشین بچے کو رپ اپارٹ کر دیتی ہے, پھر ابارشنسٹ اسے رحم مادر سے کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالتا ہے. ڈی این سی ڈائلیشن اینڈ کیوریٹاج, پہلے 3 مہینوں میں ایک گول سی لوپ شیپ چھری سے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے نکالا جاتا ہے. 12 ہفتے سے لے کر 4 مہینے تک یہی طریقہ عموماً استعمال ہوتا ہے. ماں کے سروکس کو کھول کر رحم مادر میں پہنچ کر بچے کو مروڑ کر کھینچ کر نکالا جاتا ہے کیونکہ وہ زندہ ہوتا ہے, وہ ہل رہا ہوتا ہے, بہت زیادہ خون ہوتا ہے, ریڑھ کی ہڈی کو پلائرز جیسے آلے سے توڑا جاتا ہے. بیبی کو بہت زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کیونکہ کوئی انسٹیزیا نہیں لیا جاتا, کھوپڑی کو کچل کر نکالا جاتا ہے کیونکہ دیکھیں نارمل طریقے سے تو وہ باہر نہیں آ سکتا. اور ابھی تک کے بعد مجھے تو ریڈنگ نہیں پتا چلے لیکن میرے خیال میں انسٹیزیا شاید اس وجہ سے دیتے کے اندر چلیں, انسٹیزیا دے دیں تو بیبی کو باہر نکالنا مشکل ہو جائے, آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے, لیکن وہ لائیو زندہ بچے کو اس طرح کاٹ کاٹ کے نکالتے ہیں. اچھا ڈائلیٹیشن اینڈ ایویکویشن کا یہ پروسیجر تھا. ایک اور طریقہ ہے جس کو سالٹ پوائزنگ کہتے ہیں, 4 مہینے اور اس سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابارشنسٹ زہریلا سولوشن پیٹ میں انجیکٹ کرتا ہے, یعنی کہ ماں کے ذہن میں بچہ زہر کو بھیج کرتا ہے, اس میں سانس لیتا ہے اور مرنے تک تڑپتا رہتا ہے جس سے ماں محسوس کرتی ہے کیونکہ اجلتا ہے اس کے پیٹ میں. بیبی کو مرنے میں 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں جو پھر 24 گھنٹے اس بار ڈلیور کیا جاتا ہے اور کبھی کبھار وہ اس وقت زندہ بھی ہوتا ہے. یہ ایک اور طریقہ ہے جس میں آج کل ویسٹ میں پڑھنے میں آئے کہ بہت پاپولر ہے, پارشل برتھ ابارشن, یعنی کہ تھوڑا سا انٹیکٹ بچے کو ڈلیور کرتے ہیں اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کا جو فٹ ہے وہ وجائنا کے اندر پل کرتے ہیں پہلے اور بیچ یعنی کہ ہیڈ فرسٹ اس کو باہر لاتے ہیں. جب بچے کا بخار آ جاتا ہے سر تو اس کے نیک میں یعنی کہ اس کے گردن کے اوپر سیزرز کے ساتھ کاٹتے ہیں اور وہ ان کو بڑا کر دیتے ہیں اور ایک سکشن ٹیپ انسرٹ کر کے بیبی کے برین کو ریموو کر دیتے ہیں, تو اس سے پھر اسکل جو ہے وہ کلیپس کر جاتا ہے اور بیبی کو باہر نکال دیتے ہیں. اور اس طریقے کو زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ویسٹ میں, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کے جو باڈی پارٹس ہیں ان کی ایک پوری مارکیٹ کھل گئی ہے اور فارماسیوٹیکل کمپنیز میں یہ بیچے جاتے ہیں, سیل آف بیبی پارٹس, پوری ایک انڈسٹری وہاں پر بن رہی ہے. تو اس طرح یہ ہوتا ہے کہ پارٹس جو ہوتے ہیں وہ انٹیکٹ ہوتے ہیں اور وہ استعمال ہوتے ہیں. ہسٹیروسٹومی ایک اور طریقہ ہے, یہ نئی سیزیرین ابارشن ہوتا ہے, ذہن کو سرجیکلی کھولا جاتا ہے, اس میں ابارشنسٹ ماں کی کارڈ یا ناف کو کاٹ دیتا ہے اور بیبی سیزیرین یعنی کہ کاٹ کے نکالا جاتا ہے اور بیبی کو ایک بیسن میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر سانس کھوٹ دیا جاتا ہے اس کا. اس سلسلے میں ڈاکٹر شازیہ کچھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتائیں گے.
ہمارے پاس ہاسپٹلس میں جو کیسز آتے ہیں ابارشن کے لیے وہ یوزلی یا تو انلیگل پریگنینسیز ہوتی ہیں یا پھر یہ کہ لوگ بھوکے ڈر سے اپنے بچوں کو مار دیتے ہیں. میں جب ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہی تھی تو ایک خاتون ہمارے پاس آئی, ان کی بھی ایسے ہی ابارشن ہو گیا تھا. ابھی جو انہوں نے پروسیجر بتایا سینیٹیشن اینڈ فیراٹاج, نارملی جب ایک خاتون ڈلیور ہوتی ہے تو اس کی برتھ کینال خود بخود اوپن ہو جاتی ہے, لیکن اس میتھڈ میں ہم برتھ کینال کو خود اوپن کرتے ہیں. تو میں جب یہ کر رہی تھی تو میں نے خود ڈائلیٹیشن اینڈ کیروٹائز کی تھی, اس میں بچے کی آئیز ہم نے الگ سے نکالی تھی, اس کی فنگرز الگ سے ہم نکال رہے تھے, اس کی ٹوز, اور ہم اس چیز کو بہت انجوائے کر رہے تھے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے دل سست ہو جاتے ہیں, شاید یہی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ہم لوگ بہت خوش ہو رہے تھے کہ ہم اس کے سارے باڈی پارٹس الگ الگ سے نکال رہے ہیں. تو یہ اتنا زیادہ پین فل ہوتا ہے مدر کے لیے, وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن بیبی کے لیے بھی اتنا ہی پین فل ہوتا ہے, لیکن بیبی کی فیلنگ ہم محسوس نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں بیبی نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ جب لوگ اس کے لیے ہاسپٹل آتے ہیں کہ اپنے بچوں کو صرف بھوک کے ڈر سے کہ ہمارے بچے بہت زیادہ ہیں, ہم کیسے ان کو پالیں گے, ہم ان کو ابارٹ کرا دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جب خود ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں تو پھر ہم ایسا کیوں کرتے ہیں. اب جب کوئی ایسی بات کرتا ہے یا اس طرح کا سوچتا ہے تو میں ہمیشہ ایک آیت پڑھتی ہوں, وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اس کے بعد پھر ہمیں کس چیز کا ڈر رہ جاتا ہے؟
ماں کی ہیلتھ میں ابارشن کے کیا نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ مٹرنل مورٹیلٹی یعنی کہ ماؤں میں اموات کا ریٹ 1979 سے 1986 تک 1 لاکھ ڈلیوریز میں 9.1% ہے, یعنی ہر 100 مائیں جو یہ کراتی ہیں اس میں سے 9 جو ہیں ان کا مطلب وہ نہیں سروائیو کرتی ہیں. اگر ابارشن شیڈول پریگنینسی وغیرہ کو نکال دیا جائے تو 1985 میں ریٹ صرف 4.7 اموات ہوتا, یعنی کہ نارملی اگر ہو رہا ہوتا. اس کے علاوہ جو پرابلمس ہوتی ہیں اگر کوئی ابارشن کرائے اس میں انفیکشنز ہیں, جہاں میں مادر اور ٹیوب میں انفیکشن عموماً مستقل نقصان کا باعث بنتا ہے. فلوپین ٹیوب ایک نازک باریک ٹیوب ہوتی ہے, انفیکشن کی وجہ سے یہ ٹیوب بند ہو سکتی ہے, اس سے پیلوک انفلمیٹری ڈیزیز ہوتا ہے, علاج کے باوجود یہ انفرٹیلٹی یا بانج پن کا باعث بنتا ہے. ایک یونیورسٹی کے اسپتال میں 4 سالہ تجربے کے دوران 27% کیسز میں ابارشن کے بعد انفیکشن کی وجہ سے پیچیدگیاں پیدا ہوئیں. ہیمرج یعنی کہ خون کا بہت زیادہ بہ جانا, جو عورتیں ابارشن کراتی ہیں کئی میں بہت زیادہ خون ضائع ہونے کی وجہ سے انہیں بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے. ان میں سے 10% کو ٹرانسفیوژن کے ذریعے وائرل ہیپیٹائٹس اور 2% کو ایڈز جیسی مہلک بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ یوٹرس بھی رپچر ہو جاتا ہے یعنی کہ پھٹ جاتا ہے, اس سے بے انتہا بلیڈنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ماں کی موت کا خطرہ ہوتا ہے. رپچر ہو جانے سے آئندہ حمل کے امکانات بھی متاثر ہوتے ہیں. ایمنیوٹک فلوئڈ ایمبولزم ये ماؤں کی اموات کا ایک اہم سبب بنتا ہے. 80% مورٹیلٹی ریٹ اسی کی وجہ سے ہے. اس کا علاج غیر مؤثر ہے کیونکہ موت اچانک واقع ہوتی ہے. کیونکہ سرجیکل ابارشن ایک ابنارمل طریقہ ہے جس میں پلیسنٹا جو کہ رحم کے اندر تک جڑ پکڑ چکا ہوتا ہے جب اسے کاٹ کر الگ کر دیا جاتا ہے تو بیبی کے ارد گرد جو فلوئڈ یا پانی ہوتا ہے یا پھر ٹیشوز اور بلڈ کلاٹس مار کے دوران خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھیپھڑے میں جا کر اچانک موت کا باعث بنتے ہیں. اسی طرح بریسٹ کینسر انسٹیٹیوٹ فریڈ ہچنسن کینسر ریسرچ سینٹر کے مطابق انڈیوسڈ ابارشن کرانے والی عورتوں میں چھاتی کے کینسر کا خطرہ باقی عورتوں کے مقابلے میں 50% زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ خطرہ 18 سال سے کم عمر اور 29 سال سے زیادہ عمر کی عورتوں میں دگنا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سرجیکل پروسیجر بھی کیا جاتا ہے پھر دوسری یہ کہ عورت کے اندر ارلی پریگنسی میں ہارمونز جو بلڈ میں آ جاتے ہیں وہ ایک دم سے ابرپٹلی ان کو روک لیا جاتا ہے. اس سے جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں سے بریسٹ کینسر بھی ہے. تھوڑی سی باتیں یہ ہے کہ یہ جو بہت زیادہ اس وقت پروموٹ کیا جا رہا ہے ابارشن کو اور یہ بہت بڑا ریکٹ بریسٹ میں ہے. یہاں پر یہ ابارشن کلینک ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت اپنی رائے بدل دے جیسے تھوڑا سا بھی شروع ہوا ہے اور آخر میں وہ کہیں کہ میں نہیں کرنا چاہتی تو پورا اسٹاف اس کے پاس آ جاتا ہے اور کہتے ہیں ٹو لیٹ اور اس کو وہ سٹیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو دی کیری آؤٹ ابارشن. اور آئی مین پورا ایک مافیا ہے جو کہ یوز کر رہا ہے ینگ لڑکیوں کو اور ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں فیسلٹیز. ایک میں تھوڑا سا پڑھ کے سنانا چاہوں گی ایک لڑکی کی ایکسپیرینس کے کہتی ہے کہ آئی لیٹ آن دا ٹیبل اینڈ دے ور ریڈی ٹو اسٹارٹ دا پروسیجر دا ڈاکٹر فرسٹ ہیڈ ٹو ڈو این الٹرا ساؤنڈ ٹو ڈیٹرمن دا سائز اینڈ پلیسمنٹ آف دا انبورن بیبی. یعنی کہ میں لیٹ گئی تھی ٹیبل پہ اور ڈاکٹر کو بیبی کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کرا. ہی پریس سو ہارڈ کہ مائی بیبی کک یعنی اس نے اس کا پیٹ زور سے دبایا تو اس کی بیبی نے کک کیا. اٹ واز دین آئی نیو اٹ واز الائیو اینڈ آئی سیٹ اپ اینڈ آئی کینسل دا پروسیجر. اور ایک اور بھی اسی طرح کا ہے کہ بعد میں جو ریگریٹ ہوتا ہے بہت زیادہ ڈپریشن مینٹل ہیلتھ پرابلمس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایون جو ینگ لڑکیاں ٹین ایج لڑکیاں ہیں وہ اگر پیدا کرتی ہیں بچے کو تو اس سے ان کا مینٹل لیول میچور ہوتا ہے لیکن اگر وہ ابارٹ کر لیتی ہیں تو ان میں ڈرگ یوز اور ڈپریشن وغیرہ کے سمٹمس جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتے ہیں.
السلام علیکم, اشین ہے میرا نام. اس وقت بھی میرے تو بیبیز ہیں. جس وقت میرا ابارشن ہوا تھا اس وقت صرف ایک ہی بیٹا تھا. میرا سیکنڈ پریگنسی میری جب ہوئی تو الٹرا ساؤنڈ جب ہوا تھا فرسٹ ٹائم تو بتایا گیا کہ بیبی کی کڈنیز جو ہیں وہ خراب ہیں اور پہلے بتایا گیا کہ صرف رائٹ کڈنی خراب ہے. پھر ایک مہینے کا مجھے ٹائم دیا کہ آپ مزید دیکھنے یہ بات آئیں تو تھوڑا بیبی کا سائز بڑا ہوگا تو پھر ہم آپ کا مزید معلوم کریں گے. جب ایک مہینہ گزرا تو انہوں نے کہا جی آپ کی دونوں کڈنیز بیبی کی جو ہے وہ خراب ہے اور آپ اس کو ابارٹ کروا دیں. اور ان دنوں کڈنیز کے اتنے زیادہ پرابلم عام ہوئے ہوئے تھے اور دیکھا بھی تھا ہاسپٹل میں سب ڈائلسز ہو رہے ہیں کبھی کیا ہو رہے ہیں تو سب نے بات نہیں تو بتایا گیا کہ نہیں تم یہاں ابارٹ کروا دو. ہاسپٹل میں بھی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کو ابارٹ کرا دیں کیونکہ اگر 9 منتھس کے بعد بھی ہوگا تو ہاسپٹل میں اس طرح تکلیفوں میں آپ کا بچہ رہے گا جو آپ کو نہیں برداشت ہوگی تو اس سے بہتر ہے آپ خود تھوڑی تکلیف اٹھا لیں اور یہ ختم کر دیں. خود میرے ہسبینڈ نے بھی ریئلائز کرتے ہیں کہنے کہ نہیں ٹھیک ہے تم کروا دو نا. 7 ڈے میں مجھے ایڈمٹ کیا ان لوگوں نے. پہلے انہوں نے ٹیبلٹ رکھے 24 آورس گزرے کوئی بھی پروگرس نہیں. ویسے کہ ویسے ہلکے ہلکے اسٹروکس آتے رہے پین ہوتا رہا کوئی فرق نہیں پڑا. انہوں نے پتہ نہیں پولیس کیا کہتے ہیں وہ انہوں نے ڈالی لیکن اتنا تکلیف دے یہ مرحلہ ہوتا ہے کہ بہت مشکل ہے. اور اس وقت میرا اتنا برین واش کیا ہوا تھا میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی. بس مجھے یہ تھا کہ کسی طرح بس بیبی ڈلیور ہو جائے اور بس بات ختم ہو جائے گی سب نارمل ہو جائے گا. 15 ڈیز کے بعد جب میں گھر میں سو رہی تھی نیند میں مجھے پھر موومنٹ کی فیل ہوئی پیٹ میں اپنے. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کیا چیز مجھ سے چلی گئی ہے. میرا بیبی کتنی تکلیف مجھ سے ہوئی ہوگی جس میں مجھے اس وقت مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے ہم کسی کو اس کے گھر سے چپکا دے کے نکال دی اسی کا گھر اور مجھے کہ یہاں سے تم چلے جاؤ چلے جاؤ. اس رات مجھے احساس ہوا کہ میں بہت بڑا کوئی کام کر کر آئی ہوں اور مجھے اتنا زیادہ میرا دماغ کو سب نے سن کر دیا تھا کہ میں جو 15 دن تک نہیں سمجھتی کہ کیا ہوا. میں الٹا خوش ہوتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جو بھی ہو گیا اچھا ہوا بلا وجہ وہ بیمار ہوتا مجھے تکلیف اٹھانی پڑتی. کیونکہ اس کی جو فیلنگ پیج میں اس وقت آئی تو مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یہ تو اس کا گھر تھا جس نے میں نے اس کو نکال دیا اور وہ بھی ڈاکٹرز نے کہا تھا. اور لیبر پینس مجھے انہوں نے 3 ڈیز دیے تھے اور 3rd ڈے وہ بیبی جو ہے ڈلیور ہوا تھا شام کے وقت اور وہ فل بیبی تھا اور وہ سانس لے رہا تھا. اس وقت اس بیبی نے سانس لیا تھا میرے سامنے 2 سانس اس نے لیے اور اس کے بعد 15 ڈیز کے بعد مجھے فیل ہوا کہ یا اللہ میرے سامنے ملک الموت آ کے میرے بچے کی روح لے کے گیا. میں نے خود اس کو بلایا ہوا تھا اپنے پاس اپنے بچے کو لینے کے لیے. 7 ڈے میں میری 2 دفعہ ابارشن کے بعد مزید انہوں نے ڈی این سی کیے ہوش میں
कि अभी भी कुछ पीसेज अंदर बचते हैं, क्लॉथ बचते हैं, और इतनी ज्यादा मैं शदीद चीज उस वक्त मारा करती थी जब वो होश में मेरी डीएमसी करते थे कि मेरे हस्बैंड से भी उस वक्त बर्दाश्त नहीं माना था, प्लीज आज के बाद तुम इस हॉस्पिटल में नहीं आओगी, तुम वहीं चलो जो तुम्हारी फैमिली डॉक्टर है। तो डीएमसी के बाद सेवन डे वालों ने मुझे एक और अल्ट्रासाउंड के लिए कहा था कि मजीद देखेंगे कि आपके अंदर मजीद क्लॉथ तो नहीं बचे हैं। सेवन डे में मुझे इसका मिला था, ऑलमोस्ट 10,003 डेज उन्होंने मुझे रखा था। उसके अलावा मेरी डीएमसी ये लोग करते रहे, उसके अलग चार्जेस मुझसे इन्होंने लिए थे।
93-94 की बात है, कभी लगी की क्लास भी लेती थी, अभी अलविदा का रेगुलर कोर्स शुरू नहीं हुआ था। तो मेरे दर्ज पर एक खातून आती थी, वो कहने लगी कि उनकी बहन बाहर होती है तो डॉक्टर्स ने उनको रिकमेंड किया है कि उनको अपना बेबी अबॉर्ट करा देना चाहिए क्योंकि वो बच्चा जो है वो नॉर्मल होगा। मुझे जहाँ तक पता था कि ये बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैंने कुछ और स्कॉलर से कंसल्ट किया, डिस्कस किया, तो अल्टीमेटली यही जवाब था कि अबॉर्ट नहीं करा सकते। बिल्कुल ऐसा ही है ना कि जैसे अगर हम बीमार हो तो हमें कुमार के घर से निकाल दे कि हम तुम्हारे लिए मुसीबत नहीं उठा सकते कि तुम्हें अस्पताल ले जाएं या तुम्हें दवा खिलाएं या तुम्हें लुकाफ्टर करें। आप अपने आप को रख के देखें कि अगर आप बीमार हो और आपके साथ ये सलूक हो कि आपको मारने पर लोग तुल जाएं, तो बहरहाल जो दुरुस्त बात थी मैंने वही बताई उनको कि कम अज कम मेरे इल्म और जितना मैंने और उलमा से पूछा है उसके मुताबिक आप अबॉर्ट नहीं करा सकती। उस पर उन्होंने उनको वापस टेलीफोन किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम फिर दुआ ही करते हैं। उसके बाद उन्होंने दिन रात दुआ करना शुरू की। कहती है कि जब बेबी डिलीवर होने का टाइम था और मैं इतनी खौफजदा थी कि अब मालूम नहीं क्या चीज मेरे पास लेकर आते। कहते हैं उन दुआओं की वजह से आप यकीन करें कि जब वो बच्चा पैदा होकर मेरे पास लाया गया तो वो सब बच्चों से ज्यादा खूबसूरत और सेहतमंद था। उसके बाद वो जब बच्चा कुछ बड़ा हुआ तो फिर वो पाकिस्तान आई अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, तो इत्तेफाक से वही मेरी वीकली क्लास का फिर दर्स था। तो कहने लगी कि आपको याद होगा मैंने आपसे एक मसला पूछा था और आपने ये जवाब दिया था कि वो बच्चा मैं साथ लाई हुई, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब क्लास को वो बच्चा दिखाएं। और वो हंसता खेलता इतना चलता बच्चा छोटा सा, इतना सेहतमंद और खूबसूरत, कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं थी। बात यह है कि हम ये नहीं कहते कि डॉक्टर्स को नहीं पता चलता, नॉर्मलिटी हो भी सकती है, तकलीफ भी हो सकती है, बीमार भी हो सकता है बच्चा, लेकिन अल्लाह की दाद पे हमारा भरोसा और एतमाद क्यों खत्म हो जाता है? क्या हम दुआ नहीं कर सकते? क्या हम दवा नहीं कर सकते? और अगर किसी को जाना है तो हम मार के क्यों भेजते हैं? अगर उसकी जिंदगी नहीं तो वो अल्लाह ताला खुद ही उसको ले जाएगा। कई बच्चे ऐसे होते हैं कि पैदा होने से पहले मर जाते हैं, कई पैदा होते ही फौत हो जाते हैं, कई थोड़ी सी आजमाइश आने के बाद कुछ ही महीनों दिनों में खत्म हो जाते हैं। ये तो अल्लाह ताला का अपना एक निजाम है, लेकिन कत्ल नफ्स ये एक इंतहाई संग दिलाना काम है कि जिसे अल्लाह ने हराम किया। और जैसे कि इन आयात को पढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया कि ये वो अहकाम हैं जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी को दिए गए। हर शरीयत में यही अहकाम है और इनमें कोई तब्दीली नहीं हुई। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात पर बैत भी ली कि कौन है जो मुझसे इन बातों पर बैत करे तो मैं उसके लिए जन्नत की जमानत देता हूँ।
ये एक डॉक्टर का एक्सपीरियंस है इस सिलसिले में जो कि अबॉर्शन खुद कराते थे, तो वो कहते हैं कि आई रिमेम्बर एज यू मेड द इंसिशन इन द यूटरस टू सी द बेबी मूव अंडरनीथ द सैक ऑफ मेम्ब्रेन्स एज द सिजेरियन इंसिशन वाज मेड बिफोर द डॉक्टर ब्रोक द वाटर। द थॉट केम टू मी, माय गॉड, दैट्स अ पर्सन। At that instant, he broke the water and I had that terrible pain in my heart. He delivered the baby and I couldn't even touch it. I wasn't much of an assistant. I just stood there and the reality of what was going on finally began to seep in to my calloused brain and heart. He simply took that little baby that was making little sounds and was moving and kicking and set it on the table in a cold, stainless steel bowl. Every time I would look over while we were repairing the incision in the uterus, I would see that little person kicking and moving in that bowl. It kicked and moved less and less as time went on. I can remember going over and looking at the baby when we were done with the surgery, and the baby was still alive. You could see the chest moving as the heart beat, and the baby would try and take a little breath. दूसरी बात ये कि ये जो डिप्रेशन की बात है कि डॉक्टर अमूमन कहते हैं कि हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, थोड़े दिन तक देखते हैं कि औरत नॉर्मल है, लेकिन रिसर्च से एक बात पता चल रही है कि ऑलमोस्ट 1 ईयर आफ्टर अबॉर्शन جب وہ بیبی ایکچوئل ڈلیور ہوتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے, اس وقت ڈپریشن شروع ہوتا ہے اور اس وقت بہت سارے ایسے سمٹمس سامنے آتے ہیں جو ریسرچ اب تک نہیں کر پائی, کیونکہ جب تک کوئی اتنا لانگ ٹرم ریسرچ اب جب ہوئی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ بات پتا چل رہی ہے. اور ایک ڈاکٹر کا صرف ایک کوٹ میں آخر میں کروں گی کہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر ابارشن کرنے کا سوچ رہا ہو تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ہیو اے بیبی, یعنی میرا بچہ ہونے والا ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. آلریڈی ہیو اے بیبی, آپ کا بچہ ہے اور وہ لڑکا اور لڑکی بھی ہے, تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہونے والا ہے اور ہم اس کو روک سکتے ہیں یا نہیں روک سکتے. یو آلریڈی ہیو اے بیبی. السلام علیکم.
والدین احسانہ, والدین کے ساتھ احسان کے بعد, ولا تقتلوا اولادکم من املاق, اولاد کے حقوق بتائے گئے کہ انہیں بھوک کے ڈر سے, تنگ دستی کے ڈر سے, مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو, خواہ یہ قتل پیدا ہونے سے پہلے ہو یا پیدا ہونے کے بعد. نحن نرزقکم و ایاہم, ہم رزق دیتے ہیں تم کو اور ان کو بھی, ان کے رازق ہم ہیں تم نہیں ہو. ولا تقربوا الفواحش, اور فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ, بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ پھٹکو, جیسا کہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 120 میں فرمایا, وذروا ظاہر الاثم وباطنہ, اور چھوڑ دو ظاہری گناہ بھی اور چھپے ہوئے گناہ بھی. اب آپ دیکھیں کہ پیچھے قتل اولاد کی بات ہے, اس کے فوراً بعد فواہش کی بات. جیسے کبھی آپ نے دیکھا کہ بہت سارے ابارشنز کی وجہ انلیگل پریگنسیز ہیں, یعنی فحاشی ایک سبب بنتی ہے دوسرے گناہ کا بھی. اور یہاں پر یہ فرمایا ہے کہ ولا تقربوا, قریب بھی نہ جاؤ, قریب بھی نہ پھٹکو, یعنی کرنا تو دور کی بات, اس راستے سے بھی نہ جاؤ. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے باہم تعلقات میں بہت سی حدود اور پابندیاں رکھی گئیں تاکہ کسی بڑی برائی تک پہنچنے سے پہلے ہی رکاوٹ ڈال دی جائے. تو مراد اس سے کیا ہے کہ ایسے وسائل, ایسے طریقے, ایسے ذریعے اور ایسے راستے بھی اختیار نہ کرو جو تمہیں بے حیائی کے کاموں کے قریب لے جائیں. اور جیسا کہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. اب آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ آنکھوں سے بے حیائی کے سین دیکھنا, خواہ تصویریں ہوں یا لائیو ہوں یا اسکرین پر ہوں یا کسی بھی طریقے سے پرنٹڈ میٹر ہو, نیکڈ تصویریں اور ایسے سین دیکھنا جو ہے یہ بھی زنا میں شامل ہو جاتا ہے. لیکن آنکھوں کا زنا اسی طرح کانوں کا بھی زنا ہے, یعنی ایسی گفتگو سننا کہ جس سے ایسے جذبات اور خیالات پیدا ہوں. پھر اسی طرح زبان کا زنا بتایا گیا, فحاشی کی بات چیت کرنا. ہاتھ کا زنا, ہاتھ سے کسی ایسی چیز کو پکڑنا. پاؤں کا زنا, ایسے راستوں پہ چل کے جانا. دل کا زنا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا زنا بھی بتایا, کیونکہ شاید نہ ہے نا, ما ظاہر منہا و ما بطن, ظاہری بھی اور چھپے بھی. بے حیائی کے کوئی بھی طریقے سامنے ہو یا چھپ کر ہو, ان سب سے بچنا ضروری ہے. تو دل کا زنا کیا ہے؟ بے حیائی یا برے کام کی یا زنا کی خواہش کرنا اور تمنا کرنا. پھر فرمایا, پھر شرمگاہ ان سب کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکلیف کر دیتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات سے آتی ہے جب وہ اپنے کسی بندے یا بندی کو زنا کرتے دیکھتا ہے. وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ, اور فواہش کے, بے حیائی کی باتوں کے, بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکو, اس راستے پہ بھی نہ جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدترین راستہ ہے. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا, زنا کے قریب نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی کی بات اور بدترین راستہ ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں پر ما ظاہر منہا و ما بطن کی جو بات ہے, تو یہاں بتانا سے مراد کیا ہے؟ باطنی فواہش سے مراد وہ گناہ ہے جو نمبر ایک یا تو چھپ کر کیا جائے, یعنی کھلی بدکاری کے علاوہ چھپ کر برے کام کرنا, بے حیائی کے کام کرنا, یعنی لوگوں کے سامنے انتہائی نیک شریف نظر آنا لیکن تنہائی میں برے کام کرنا, یا پھر باطنی فواحش سے مراد دل کی برائیاں بھی ہیں، جیسے حسد، کینہ، حرص، ناشکری، بے صبری، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور پانچویں چیز جو اللہ نے حرام کی وہ کیا ہے؟ کہ کسی جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ، یعنی انسانی جان محترم ہے، حرمت والی ہے، خواہ وہ کسی مسلمان کی ہو یا نان مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ضمنی کو قتل کیا، ضمنی سے کیا مراد ہے؟ ایک مسلمان حکومت میں جیسے کوئی ایسے کتاب میں سے جو رہتا ہے، جس کا ذمہ اسلامی حکومت لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ضمنی کو قتل کیا اس نے اللہ کا ذمہ توڑ دیا اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا. یعنی آپ یہ کہتے کہ فلاں شخص کون سا مسلمان ہے اس کو تو آپ جو چاہیں کریں، تو اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی مسافت تک پہنچتی ہے. قتل کی جائز صورتیں 3 ہیں. نمبر 1، قتل عمد کے قصاص میں، یعنی کسی نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا تو قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کیا جا سکتا ہے. نمبر 2، میدان جنگ میں کفار کا قتل جب باقاعدہ وار ڈکلیئر ہو چکی ہو. اور نمبر 3، شادی شدہ زناکار، یعنی جو شخص شادی شدہ ہو اور پھر وہ زنا کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر 3 چیزوں سے. نمبر 1، وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جائے. نمبر 2، کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو اور اسے قصاص میں مارا جائے. نمبر 3، کہ اپنا دین حق چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو، تو مرتد کو قتل کیا جا سکتا ہے. ذالکم وصاکم بہ، اس بات کی اللہ تم کو تاکید کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو.